تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یوں تو شریعت میں اور دین میں بہت اعمال ہیں کرنے کے، اور بہت سارے اعمال ہیں نہ کرنے کے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ بنیاد بنتے ہیں ہمارے بہت سارے اچھے اعمال کے، اور بنیاد بنتے ہیں بہت ساری بد اعمالیوں سے بچنے کے. قرآن کریم میں ان کی بھی ہدایات آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تلقین فرمائی ہے. ان میں سے دو اعمال بڑے اہم ہیں، ان کو اختیار کیا جائے تو بہت سارے اعمال خود بخود بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کو، اور بہت سارے گناہوں سے انسان بچنے لگتا ہے خود بخود. یہ ان کی تاثیر ہے. جیسے دواؤں میں بعض دوا بہت آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور ایک دو ہی تکلیفوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زود اثر ہوتی ہیں، کبھی جو تاثیر ہوتی ہیں اور ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے اور دور تک ہوتا ہے. ایسے ہی یہ دو اعمال ہیں، صبر اور شکر. صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اگرچہ ان موضوعات پر، صبر اور شکر کے موضوع پر، پہلے بھی میں بات کرتا رہا ہوں، لیکن یہ دونوں اعمال ہیں ہی ایسے کہ ان کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنی عادت میں شامل کرنے کی ضرورت ہے روزمرہ کی زندگی میں. ان کی تاثیر بھی عظیم الشان ہے اور عمل بھی ان کا آسان ہو جاتا ہے اگر ان کو اس طریقے سے کیا جائے جیسا کہ میں آپ سے عرض کروں گا. اچھا، اور ان کی ضرورت زندگی میں روز آنا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہر انسان کو پیش آتی ہے. کیونکہ نعمتیں بے شمار ہیں اللہ رب العالمین کی، اور نعمت پر شکر کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس پر شکر ادا کرو. صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتیں بے شمار ہمیں ملتی ہیں. بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اور بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کی طرف دھیان تو جاتا ہے تو وہی لوگ محسوس کریں گے جن کو یہ واقعہ یہ پیش آتا ہے. میں ماں باپ کو حساس بشاس دیکھا اور اپنے ساتھ مہربان دیکھا کتنی خوشی ہوتی ہے, بیوی کو دیکھا دل خوش ہوا کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی. اور بعض بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صبح سے شام تک ہماری مرضی کے خلاف پیش آ جاتی ہے, جس سے کوئی طبی طور پر ناگواری ہوئی, کسی نے کوئی بات کہہ دی جس سے دل دکھا, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا کھانے میں مزہ نہیں آیا, یا کھانے کا وقت ہے بھوک نہیں لگی, یا ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا فلاں چیز نہ کھانا. اب یہ طبیعت کے خلاف باتیں. جانا ہے جلدی میں مگر راستے میں سگنل کی جگہ 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 رکاوٹیں, ٹریفک کی رکاوٹیں, یہ طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے. بس میں بیٹھنا چاہتے ہیں لائن میں لگے ہیں, بس نہیں آ رہی ہے تو جگہ نہیں مل رہی. یہ سب بے شمار باتیں ایسی ہیں جو طبیعت کے خلاف صبح سے شام تک پیش آتی ہیں. کام کر رہے تھے بیٹھے تھے بتی چلی گئی, گرمی میں ہوا کے بغیر پریشان, رات میں لکھنے پڑھنے کا کام بغیر روشنی کے نہیں ہو سکتا. یہ سب باتیں طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں. خدا نخواستہ گھر میں پہنچے دیکھا کہ بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے, یا بیوی خدا نخواستہ بیمار ہے, یا گھر کا فلاں آدمی پریشان ہے, تو یہ تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں صبح سے لے کر شام تک. تو نعمتوں پر شکر کا مطالبہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور طبیعت کے خلاف جو باتیں پیش آتی ہیں ان پر صبر کا مطالبہ ہے. اور یہ دونوں باتیں صبح سے لے کر شام تک انسان کو بار بار پیش آتی رہتی ہیں. کوئی بات مرضی کے موافق ہوتی ہے کوئی خلاف ہوتی ہے. نعمت پر شکر اور ناگوار باتوں پر صبر, اسی کو حدیث قرآن کریم میں مصیبت بھی کہا گیا. ناگوار باتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو مصیبت چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے. بتی چلی گئی یہ بھی ایک مصیبت ہے, چاہے پانچ ہی منٹ کے لیے گئی مگر طبیعت کے خلاف ہو گئی تو یہ چھوٹی مصیبت ہے مگر چھوٹی ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی خطرناک بات پیش آ گئی, تو وہ بھی ایک مصیبت ہے, وہ بڑی مصیبت ہے. اور اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کرو اور مصیبتوں پر صبر سے کام لو. اچھا, اس کے بغیر چاہ رہے کار بھی تو نہیں. اگر صبر نہیں کریں گے تو بے صبری کریں گے تو اپنا ہی کچھ کھوئیں گے, اپنی ہی پریشانی بڑھائیں گے, اپنے تعلق والوں کی تکلیف میں اضافہ کریں گے. صبر سے تو راحت ملتی ہے انسان کو, قرار آتا ہے. تو ہمارے مرشد اور مربی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے ان دونوں باتوں سے, اور فرماتے تھے کہ اگرچہ صبر اور شکر میں تفصیلات ہیں اس کے بھی درجات ہیں, لیکن اس کا ایک درجہ جو ابتدائی درجہ ہے اور پھر وہ انتہائی درجے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے, اعلیٰ درجے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا انتہائی آسان صبر بھی اور شکر بھی, ابتدائی درجہ بہت آسان. وہ یہ کہ جب بھی کوئی مرضی کے موافق کوئی کام ہو زبان سے کہہ دو الحمدللہ, چپکے سے کہہ دو اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کا شکر ہے, اپنی زبان میں کہہ دیں, چاہے الحمدللہ کہہ دیں یا اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ آپ کا شکر ہے. مرضی کے موافق جو بھی کام ہو جائے یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ, خیال آیا کہ الحمدللہ آج تک یہ ٹھیک ہے الحمدللہ, کوئی نعمت یاد آ گئی الحمدللہ, نماز جماعت سے مل گئی تکبیر اولا کے ساتھ مل گئی الحمدللہ, دنیا کی نعمت ملے یا آخرت کی ملے, دین کی ملے یا دنیا کی, ہر نعمت جو بھی یاد آ جائے جو بھی سامنے آ جائے اس پر الحمدللہ کہہ دے. بچے کو دیکھ کر دل خوش ہوا الحمدللہ. اور یہ شکر ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں درج اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فضائل بھی بہت ہیں. سب سے پہلی پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا, اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. شکر گزار بندے پر اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے, بڑھتی جاتی ہے نعمتیں, دینی نعمتیں بھی دنیاوی نعمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں, اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جو بندے شکر گزار نظر آئیں گے ان کو خوشحال دیکھیں گے, آپ ان کو خوش دیکھیں گے زیادہ تر, اور ان کے زندگیوں میں زیادہ اطمینان آپ کو نظر آئے گا. ساز و سامان چاہے بہت نہ ہو ان کے پاس, ایسے عشرت کے ساتھ و سامان نہ ہو چاہے, لیکن ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور سکون اور اطمینان نظر آئے گا. تو سب سے پہلا وعدہ تو یہ کہ تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں. لئن شکرتم لأزیدنکم, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے میری ناشکری کرو گے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. دوسرا ایک وعدہ شکر پر یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم نے میرا شکر ادا کیا اور ایمان بھی رکھا. ایمان رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر آدمی لاتا رہے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم نے ایمان برقرار رکھا اور تم نے شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا, مطلب ایک عذاب نہیں دے گا, تمہیں عذاب سے بچائے گا. اچھا, اور عذاب کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا کا یا آخرت کا, مطلق عذاب کی نفی ہے کہ عذاب سے بچائے گا اگر تم نے میرا شکر ادا کیا. دنیا کے عذاب سے بھی بچائے گا, آخرت کے عذاب سے بھی بچائے گا. اور اگر کبھی کوئی تکلیف دنیا میں آئے گی تو وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے آئے گی, اس کے اندر بھی کچھ حکمتیں ہوں گی, تمہارے ثواب میں اضافہ ہوگا, تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا, اور پتہ نہیں کتنی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو وہ بھی ایک شکر گزار بندے کو اگر تکلیفیں پیش آتی ہیں تو وہ بھی شکر گزار بندے کے درجات میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں اور اس کے فائدے میں ہوتی ہیں. تو دوسرا فائدہ یہ کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتا ہے. تو عذاب رک جاتا ہے شکر گزاری سے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور کیا چاہیے, عذاب سے بچ گئے نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. دنیا کی نعمتیں بھی, آخرت کی نعمتیں بھی, دین کی نعمتیں بھی, دنیا کی نعمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں انسان کی. تو شکر کی ابتدا یہ ہے کہ اس کی عادت ڈال لے کہ جب بھی کوئی موافق طبیعت کے بعد پیش آئے الحمدللہ کہے. اب مثال سمجھ لیں, بتی چلی گئی, اب صبر کا مطالبہ ہے, اور صبر کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے, یعنی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے, تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. تو بتی چلی گئی, انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا, عام طور سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا موقع بس ایک ہی ہوتا ہے, جب یہ کہ کسی کا انتقال ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں. بلکہ صبر کا مطالبہ ہے, اور جہاں بھی صبر کا مطالبہ ہے وہاں انا للہ وانا الیہ راجعون اس کا طریقہ ہے. تو طبیعت کے خلاف چھوٹی بات ہو یا بڑی اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ دیں, طبیعت کے موافق پیش آ جائے کوئی بات اچھی ہو چھوٹی ہو یا بڑی تو اس پر الحمدللہ کہہ دیں. بتی چلی گئی انا للہ وانا الیہ راجعون, واپس آ گئی الحمدللہ. اور ہمارا محکمہ بجلی کا جو ہے وہ تو ہمیں صابر اور شاکر خوب بناتا ہے, دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ صبر کے مواقع فراہم کرتا ہے اور کتنی مرتبہ شکر کے مواقع فراہم کرتا ہے. خیر یہ ایک مثال ہے, نظیر. تو اس کی عادت ڈالیں. اچھا عادت ڈالنے میں دیکھیے اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے الحمدللہ کہنے میں یا انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے میں؟ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے, کوئی محنت خرچ ہوتی ہے. چلے جا رہے ہیں آپ, کوئی مرضی کے خلاف بات پیش آ گئی آپ کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون, مرضی کے موافق بات پیش آ گئی کہہ دیا الحمدللہ. صبح سے لے کر شام تک اس کی عادت ڈالیں. بات یہ کہ مسئلہ تو جان لیتے ہیں, آپ نے سن لیا میں نے بیان کر دیا, لیکن یہ بھول جائیں گے اگر اس پر عمل نہ شروع کیا. اسی وقت سے عمل شروع کریں اور اس کی عادت ڈالیں. اس کا ذکر گھر میں جا کر کریں, بال بچوں کے سامنے کریں, آپ دیکھیں گے کہ رفتہ انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنتی چلی جائے گی, آسان ہوتی چلی جائے گی. تو ابتدا صبر کی اور شکر کی یہ ہے کہ مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو انا للہ وانا الیہ راجعون, اور مرضی کے موافق پیش آ جائے تو کہیں الحمدللہ یا اللہم لک الحمد ولک الشکر, یا اپنی زبان میں کہہ دیں یا اللہ آپ کا شکر ہے. یہ تو زبانی شکر ہوا, اس کی عادت ڈال دیں. لیکن یہ زبانی شکر بھی بے فائدہ نہیں ہے, یہ حقیقی شکر جو دل کا ہے اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو کیوں کہیں گے؟ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے, محنت کی تھی خوب, راتوں کو جاگے تھے, اس کے بعد کامیاب ہو گئے الحمدللہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے آتا ہوئی ہے, میرا کوئی کمال نہیں. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے, حاصل یہ نکلتا ہے کہ میں جو کام مجھے جو کامیابی ملی یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں, میری ذہانت کا کمال نہیں, بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ در حقیقت یہ اللہ ہی کی نعمت ہے. اگر ذہانت کی وجہ سے ہوئی تو ذہانت بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, حافظے کی وجہ سے ہوئی تو حافظہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, اور محنت کی جو کے نتیجے میں ہوا تو محنت کا جو موقع ملا, وقت ملا, توفیق ہوئی, یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ در حقیقت اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے اپنے پاس سے ہٹا کر, اور اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں, یا اللہ آپ کی نعمت ہے, آپ کی بخشش ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل سے تکبر نکل جاتا ہے. ایسے آدمی کے پاس بھی پھٹکتا تکبر اللہ کے بدل و کرم سے. جو آدمی شکر گزار بندہ ہوگا تو تکبر کا علاج ساتھ ساتھ ہو جائے گا اس سے, کیونکہ آدمی کو تکبر جو پیدا ہوتا ہے یا تو حسن و جمال پر پیدا ہوتا ہے, یا مال و دولت پر پیدا ہوتا ہے, یا کسی علم اور ہنر اور فن پر پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہر کامیابی میں حسن و جمال پر, کسی امتحان میں کامیابی پر, کسی عہدے کے ملنے پر, کسی مال و دولت کے ملنے پر, ہر بات میں آپ نے الحمدللہ کہہ دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے, آپ کی بخشش ہے, میرا کوئی کمال نہیں. یہ تاثیر ہے الحمدللہ کی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں نہ مال و دولت سے تکبر آتا ہے, نہ عہدے اور منصب سے تکبر آتا ہے, اور نہ حسن و جمال سے تکبر آتا ہے. ساری نعمتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. تو الحمدللہ ذریعہ بنا دل کے شکر کا. زبان سے آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ذریعہ بنے گا دل کے شکر کا. اور دل کا شکر کیا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے، دل کے شکر کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے. اور کیا ہے شکر کی حقیقت میں داخل؟ وہ یہ کہ اس نعمت پر خوش ہو، دو، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. چوتھے یہ کہ اس نعمت کا اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی استحقاق نہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دے دی. چار، اور پانچویں بات جو ہے در حقیقت جو مغز ہے اس شکر کا، جو جان ہے اس شکر کی، وہ یہ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. یہ نعمت آنکھوں کی دے رکھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، آپ نہ دیتے تو میں کہاں سے لاتا، بہتوں کو نہیں دی آپ نے، محروم ہے، آپ کا شکر ہے. میں مستحق نہیں تھا، آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرمائی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. زبان سے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، دل سے اس کا احساس کر رہے ہیں. اب کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، جب آپ کی نعمت ہے تو میں اب آپ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کروں تو یہ پرلے درجے کی رذالت ہے، یہ شرافت کے خلاف بات ہے، انسانی شرافت کے خلاف ہے. کہ منعم اور محسن نے جو نعمت دی تھی اسی کو اس کے خلاف استعمال کریں. ہمارے یہاں جس کا محاورہ ہے کہ جس ہانڈی میں کھائے اسی میں چھینک کرے، اسی میں سوراخ کرے. تو جہاں سے نعمت مل رہی ہے اسی کے خلاف اس کو استعمال کرے، یہ پرلے درجے کی رذالت ہے، کمینہ پن ہے، شرافت کے خلاف. شریف انسان اپنے محسن کا کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا، اپنے محسن کے خلاف دشمنی کبھی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے. ہاں، رذیل انسان شکر بھول جاتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ شریف انسان کی علامت یہ کہ اس پر کوئی احسان کرے تو وہ عمر بھر نہیں بھولتا، اور جو کسی پر احسان کرے تو فوراً بھول جاتا ہے. کسی پر احسان کرے تو یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور کوئی احسان کر دے تو عمر بھر یاد رکھتا ہے. اور رذیل آدمی کی عادت اس کے برخلاف ہوتی ہے کہ کسی نے اس پر احسان کیا تو بھلا دیتا ہے، اور خود کسی پر احسان اگر کبھی اتفاق سے کر دیا تو عمر بھر یاد رکھتا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو حقیقت شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، ان آنکھوں کو جائز کاموں میں استعمال کریں، اچھے کاموں میں استعمال کریں، ثواب والے کاموں میں استعمال کریں، تلاوت میں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے میں، زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قدرت کا نظام رکھا ہے اس کو دیکھیں عبرت کی نظر سے. اس کے لیے تلاوت قرآن کے لیے، بزرگوں کی صحبت میں جانے کے لیے، یا جائز کاموں میں، تجارت کے لیے، مزدوری کے لیے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، گھر والوں کے ساتھ رہنے سہنے کے لیے، جائز کاموں کے لیے استعمال کریں. لیکن ان آنکھوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرنے لگے، نامحرم کو دیکھنے میں استعمال کرنے لگے، دوسروں کو آنکھیں مار مار کر شرمندہ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہ معصیت ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، ناشکری ہو جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہوتا ہے. اور نعمتیں کا شکر ادا کیا تو نعمتوں میں اضافہ کروں. تو حقیقت شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. لیکن اس حقیقت پر پہنچنے کا آسان راستہ وہی ہے کہ اس کی عادت ڈال لیں اپنی زبان پر، فوراً الحمدللہ آ جائے. اچھا، ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ایک یہ کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایک یہ کہ وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے، ایک فائدہ اور وہ یہ کہ ایسے آدمی پر اگر کوئی تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے تو اس میں اس کو ایک ڈھارس اور تسلی ہوتی ہے، عام لوگوں کی طرح وہ اتنا نہیں گھبراتا جتنا دوسرے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دن رات جب وہ بار بار اللہ کی نعمتوں کا تصور کرتا رہتا ہے اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، اب اگر کوئی بات مرضی کے خلاف بھی پیش آ گئی تو اس کو زیادہ بھاری نہیں محسوس ہوتا، وہ کہ اتنی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کی، ایک چیز مرضی کے خلاف ہو گئی، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پانچ قسم کے کھانے ہیں بڑے لذیذ ہیں، ایک چھٹا کھانا جو ہے وہ لذیذ نہیں ہے، تو اس سے آدمی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کھانے کی طرف دھیان ہو، تصور ہو، نعمتوں کی طرف تصور ہو، لذت کی طرف تصور ہو، تو ایک فائدہ شکر گزاری کا یہ ہوتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ مرضی کے خلاف اگر کوئی بات پیش آ بھی جائے تو اس پر طبیعت کو زیادہ ناگواری نہیں ہوتی۔ طبیعت طور پر ناگواری ہوتی تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، حد سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ کہ زبان پر شکایت اللہ کی نہیں آتی، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ پانچواں فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت زبان پر نہیں آتی۔ مثلا شکر گزار بندوں کو بھی بیماری تو آتی، کس کو بیماری نہیں ہوتی، کسی کو کچھ تکلیف ہے، کسی کو کچھ تکلیف ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، کبھی کوئی اور تکلیف ہے، کبھی ہاتھ کا چھوٹا ہو گیا، کبھی بڑا بھی ہو گیا، ہوتا ہے، لیکن زبان پر شکایت نہیں آتی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو اللہ میں کی شکایت کرنے لگتے ہیں، مثلا کوئی کسی کے یہاں بار بار تکلیف ہے، پتہ نہیں اللہ میاں کو ہمارے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، بس ہمارے اوپر تو یہ مصیبتیں آتی رہتی، کئی موتیں ہو گئی، میں موت نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا، گویا اللہ میاں سے شکایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا، کہ ہمیں بار بار فلاں فلاں پریشانی پیش آ رہی، گویا تعجب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار اور پارسا سمجھ رہے ہیں، تعجب ہو رہا ہے کہ ہم تو اتنے پارسا ہیں، اللہ میاں کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے بارے میں، تو ہمیں یہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو تکلیفوں پر شکایت ان لوگوں کی زبانوں پر آتی ہے جو نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، اور جو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو جب تکلیف پیش آتی ہے تو ان کی زبانوں پر شکایت نہیں آتی۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، دار العلوم دیوبند کے محدث تھے، مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، تمام علماء دیوبند کہا کرتے تھے کہ یہ سب مادرزاد ولی اللہ ہے، یعنی ماں کے پیٹ ہی سے ولی اللہ پیدا ہوا تھا، یہ اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ میں گیا، میں نے پوچھا تھا طبیعت کیسی ہے، بخار تھا بہت تیز، لیٹے ہوئے تھے، میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے، فرمایا الحمدللہ بھائی سر میں درد نہیں ہے، آنکھ میں تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ پیٹ میں درد نہیں ہے، ہاضمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ دل کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، کل سے بخار ہو گیا۔ تو نعمتوں کا تصور پہلے، تکلیف کا تصور بعد میں، اور جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار اپنی بیماری کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، جس سے ملیں گے میں میاں صاحب بڑی تکلیف ہے آج کل، بڑی تکلیف ہے، بڑا پریشان، بڑی پریشانی ہے، فلاں تکلیف، فلاں تکلیف، فلاں تکلیف، ان کو تکلیفیں یاد رہتی ہیں، نعمتیں یاد نہیں رہتی۔ یاد آیا ہماری بڑی بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو ان کے دانت ٹوٹنے لگے تھے، ضعیفہ ہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں، تو اب کبھی کوئی دانت ہل رہا ہے اس کی تکلیف، ڈینٹسٹ کے آ جا رہی ہیں، کبھی دوسرے دانت ہل گیا اس کی تکلیف، ڈینٹسٹ کے آ جا رہی ہیں، یہ تو سلسلہ کافی عرصے تک چلتا ہے جب دانتوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ چلتا ہے، کبھی ایک دانت میں درد ہے، کبھی دوسری میں درد ہے، تو ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کیا بجان یہ عجیب بات ہے، یہ دانتوں کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ جب یہ دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف بہت ہوتی ہے، بچپن میں جب دانت نکلتے ہیں تو بچوں کو بیماریاں پیش آتی ہیں، کبھی دست آنے لگتے ہیں، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ. کہ جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب یہ نکل ٹوٹتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ کس کے سامنے ذکر کیا؟ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. اب اللہ والوں کی بات دیکھیے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان دانتوں کے وہی دو زمانے یاد رہ گئے بس، تکلیف پہنچانے کے جب نکل رہے تھے اور جب ٹوٹ رہے ہیں. ان دونوں کے زمانے کے درمیان جو 60 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس کے اندر تم نے منو اور تنو غذائیں اسی دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھائی ہیں، اور اللہ کی کتنی نعمتیں انہیں دانتوں کے ذریعے تم تک پہنچی ہیں وہ ساری بھول گئے. ان دانتوں نے اتنا کام تمہیں کیا، اتنی راحتیں تم کو پہنچائیں، اتنی لذتیں پہنچائیں، اس کو سارے کو فراموش کر دیا اور زمانے صرف دو ہی یاد رہ گئے، نکلنے کی تکلیف اور ٹوٹنے کی تکلیف. اللہ والوں کی نظریں اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہیں، اور جب تکلیف پیش آتی ہے تو وہ ان کی نظروں میں ہلکی ہو جاتی ہے. ان تصورات سے جب نعمتوں کا تصور کرتے ہیں تو ان تکلیفوں کا اثر ان کو کم محسوس ہوتا ہے، اور پھر جب اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ دیں تو اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، صبر سے کام لیں تو اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو بھائی آج کی بات کا سبق دو باتیں ہیں، اس کی عادت ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر، جس کا آسان طریقہ یہ کہ زبان سے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، چھوٹی بڑی ہر نعمت پر جو بھی یاد آ جائے، جس طرف بھی دھیان ہو جائے، اور مرضی کے خلاف جو بھی بات پیش آ جائے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. ایک خاص بات ان دونوں عبادتوں کی یہ ہے کہ زیادہ تر یہ آدمی تنہائی میں بولتا ہے، الحمدللہ بھی، انا للہ و انا، اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون بھی، اس میں ریا بھی نہیں ہوتی، دکھاوا بھی نہیں ہوتا. دوسری عبادتوں میں تو ریا کا بھی احتمال ہے، دکھاوے کا بھی احتمال ہے، اس میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کتنی عظیم الشان عبادت انجام پاتی. آپ اس عبادت کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کتابیں اور صحیفے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم، جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے رہنے کے لیے آیا ہے. اس قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پورا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ اور دیباچہ. اور اس سورہ فاتحہ کو کہاں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الحمدللہ. کچھ تو بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے. جتنے خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جتنے خطبے دیتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہر خطبے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا. اب بھی آپ دیکھتے ہیں علماء جب خطبہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اسی طریقے سے دیتے تھے. نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو وہ بھی، اس میں بھی الحمدللہ ہی سب سے پہلے آتا ہے، ہر خطبے میں سب سے پہلے الحمدللہ آتا ہے. اور اگر خطبے کو مختصر پڑھیں تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کہتے ہیں، تو نحمدہ کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ بھی ہم کے معنی. جنت میں ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی لیکن شکر کی عبادت جاری رہے گی. زبانوں سے شکر غیر ارادی طور پر بھی نکلتا رہے گا، جیسے کہ ہماری سانس، ہم ارادہ نہ کریں تب بھی سانس آتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر وہاں زبانوں سے نکلتے جاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، اس کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر الحمدللہ کہنے کی، اور تکلیفوں پر، ناگوار باتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی انشاءاللہ حقیقی شکر اور حقیقی صبر کی توفیق ہوگی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی خوشگوار بنے گی، زندگی آسان بنے گی. اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں مزاج پوچھے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو تو ساری بات بتانی پڑتی ہے، معالج کو تو ساری بات بتانی پڑتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تیماردار اگر پوچھے تو تیمارداروں کو بھی بتانی پڑتی ہے، بھئی مجھے یہ تکلیف ہے. رخصت لینی ہے تو اپنے افسر کو بھی بتانی پڑتی ہے، بلا بلا تکلیف، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بے وجہ اور بے ضرورت اپنی تکلیفوں کا بار بار تذکرہ کرنا یہ بھی ناشکری کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کرو, اور جو تکلیف پیش آئے اس کا کم سے کم بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہی ذکر ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے اعتکامِ نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات کا خلاصہ یہ تھا کہ دعا اللہ رب العالمین کو عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. نماز سب سے افضل عبادت ہے, لیکن اس کو بھی اللہ رب العالمین نے شروع بھی کیا دعا سے, ختم بھی کیا دعا پر. اہدنا الصراط المستقیم, تو نماز شروع کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے. عالمین نے پہلے حمد الحمدللہ رب العالمین سکھائی, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم. تو غور سے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے نماز کا آغاز ہی دعا سے ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ دعا کی تمہید ہے, اور نماز ختم کی وہ بھی دعا پر ختم کی. درود شریف ہے وہ خود دعا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے, اور درود شریف کے بعد پھر ایک دعا ہوتی ہے, کوئی بھی مسنون دعا پڑھی جا سکتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے, دوسری بھی دعائیں پڑھ سکتی ہیں. تو نماز کی ختم بھی دعا پر ہوتی ہے. حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نماز کا حاصل اور روح اللہ کا ذکر ہی ہے, اللہ کی یاد ہے. پھر اللہ کی یاد بھی کئی طرح سے, کوئی حمد کی صورت میں ہے, کئی تسبیح کی صورت میں ہے, اللہ کی پاکی بیان کرنے کی صورت میں ہے, کئی قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہے, اور کہیں دعا کی صورت میں ہے. اور ہر ایک صورت اپنی اپنی لحاظ سے افضل ترین صورت ہے, افضل ترین طریقہ ہے اللہ کی یاد. دعا بھی ایک لحاظ سے افضل ترین طریقہ ہے اللہ کی یاد کا, کیونکہ اس کے اندر بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنی دعائیں اور مرادیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں, دینے والے آپ ہیں, آپ ہی دیں گے تو مل جائے گا, نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا. اور اللہ رب العالمین کو بندوں کی عبدیت بہت پسند ہے, بندگی, عاجزی, انکساری, یہ بہت پسند ہے اللہ رب العالمین کو. بندہ اللہ کے سامنے جتنا اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتا ہے, زبان سے, دل سے, عمل سے, اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی زیادہ متوجہ ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا بھی کہ الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کی جان ہے, عبادت کا مغز ہے, عبادت کا لب لباب ہے. اچھا, دعا کا ایک فائدہ تو یہ ہے ہی جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ کوئی اور راستہ ہے؟ ایک بزرگ تھے, راتوں کو عبادت کرتے تھے, اور ان کے مرید بھی تھے, ساتھ عبادت میں جاگتے تھے. ایک رات آواز آئی کہ ہمیں تم جاگتے رہو عبادت کر رہے ہو، ہمارے نزدیک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، تمہاری عبادت قبول نہیں. یہ پریشان ہوئے، مریدوں نے بھی سنا، مرید بھی پریشان ہوئے. اگلی رات کو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر جاگتے رہے، پھر یہی آواز آئی کہ کوئی قبول نہیں. کئی دن اسی طرح گزر گئے تو مریدوں نے کہا کہ جب آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی، تو آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی دوسرا دروازہ بتا دو، نہ کروں تو کیا کروں، دروازہ کوئی اور ہے ہی نہیں، مانگوں گا تو اسی سے مانگوں گا. بس پھر وہاں سے آواز آئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. تو اللہ کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار بندہ جتنا کرتا ہے اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے، اور دعا میں بندگی کا اظہار ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ میاں اس سے ناراض ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. تم مانگتے کیوں نہیں؟ کیا تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہو؟ ہماری ضرورت نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اگر بندہ نہیں مانگتا، اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے ان بلاؤں سے بچانے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بھی جو نازل ہو چکی. تو بیماریوں کو اور آفتوں کو دور کرتی ہے دعا، جو آ گئی ہیں آفتیں ان سے بچاتی ہے، جو نہیں آئی ہیں ان سے بھی حفاظت کرتی ہے. تو عبادت در حقیقت ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں. کوشش، محنت، جد و جہد اپنے مقاصد کے لیے کرنا وہ بھی سنت ہے، وہ بھی شریعت کا طریقہ ہے. دعا بھی کرو، محنت بھی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھلایا زبان سے بھی اور عمل سے بھی، وہ یہ کہ محنت اور کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو. بعض لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے. بعض لوگ الٹی بات سمجھ لیتے ہیں کہ دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ میں اللہ سے مانگ لی، ساری ذمہ داری اللہ میں کے اوپر ڈال دی کہ ہم نے تو اللہ میں سے مانگ لی. نہیں، باتیں دونوں ضروری ہیں، دعا بھی کرو، محنت بھی کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محنت بھی کی تو دعا کی کیا ضرورت؟ وہ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ تمہاری محنت میں اثر پیدا کرنا بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمہاری محنت کو برابر کرنا بھی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. وہ اگر نہ چاہے ہزار محنت کر ڈالو، زمین و آسمان کے قلابے ملا ڈالو، ذرہ برابر کامیابی نہیں ہو سکتی اگر وہ نہ چاہے. خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی محنت اور کوشش مؤثر نہیں ہے کسی بھی چیز میں. کوشش اور محنت اثر انداز نہیں ہوتی، اثر انداز تو اللہ کا ارادہ اور اس کا حکم ہوتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو لاکھ کوشش کر ڈالو، لاکھ اسباب اختیار کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسباب میں کچھ نہیں رکھا، اسباب میں تاثیر ہی نہیں ہے، تاثیر تو اللہ کے ارادے اور اس کے حکم میں ہے. اللہ نے لیکن اسباب بھی پیدا کیے، مسببات بھی پیدا کیے، اور یہ اس واسطے پیدا کیے ہیں کہ بندہ صرف دعا پر انحصار کر کے نہ بیٹھے، بلکہ محنت کرے اور کوشش کرے، اور پھر اللہ پر سے دعا بھی مانگے. یہی حال توکل کا ہے. بعض لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو. نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے. بلکہ مطلب یہ کہ محنت کرو اور کوشش کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ اس میں تاثیر اس میں اثر ڈال دے گا. اسی مضمون کو فرمایا کہ بر توکل پائے استر ببن. سفر میں اگر تم ہو اور اونٹنی یا کوئی جانور تمہارے ساتھ ہے اور سونا چاہتے ہو, ڈر ہے کہ بھاگ جائے گا, تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بس اللہ پر بھروسہ کر کے سو جاؤ کہ اللہ میں خود اس کی حفاظت کر لے گا. نہیں, اس کو اس جانور کو باندھو, باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ باندھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا, کہ اللہ اب آپ کے سپرد معاملہ آپ اس کی عبادت فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے جاتے تو لوہے کی زرہ بھی پہن کر جاتے تھے. غزوہ احد میں اوپر نیچے دو زرہیں پہن رکھی تھی لوہے کی, لوہے کی ٹوپی بھی پہنتے تھے. کیوں؟ صرف دعا کر لیتے؟ نہیں, دعا بھی ہے اور کوشش بھی. کوشش بھی کرو, محنت بھی کرو, مگر سمجھ لو کہ کوشش اور محنت میں کوئی اثر نہیں. اثر اللہ کے ارادے اور اس کے حکم میں ہے. وہ چاہے گا تو دے دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا عام قانون قدرت یہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے, صحیح طریقے سے کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرما دیتے ہیں, کامیابی بھی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اثر اس کوشش میں نہیں, اثر تو اللہ کے دینے میں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت یہ مقرر کیا کہ اسباب اختیار کرو تو پھر ہم دیں گے, دے بھی دیں گے, کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے. تو دعا بھی کریں, محنت بھی کریں, دعا بھی کریں, توکل بھی کریں. البتہ ایک بات آج ذرا دعا کے بارے میں میں عرض کروں, بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کرتا ہے کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں ہماری تو قبول نہیں ہوتی. تو ایک بات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعہ کو کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی چیز مانگتا ہے, گھٹیا چیز مانگتا ہے, مضر چیز مانگتا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ یہ مضر ہے, اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. تو بندے نے جو کچھ مانگا تھا وہ نہیں دیتے, اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. اس کی مثالیں بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں. بچہ انگارہ مانگتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, ماں اس کو روکتی ہے کہ ہاتھ جل جائے گا. بچہ چگم مانگتا ہے, ماں اس کو روکتی ہے کہ دانت خراب ہو جائیں گے, صحت خراب ہوگی, اس کو اس سے بہتر کوئی چیز دیتی ہے. اسی طرح بندہ ایسی ایسی چیزیں مانگتا ہے بعض اوقات جو اس کے کام کی نہیں ہوتی, مفید نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے, اس سے بہتر.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.